بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة تمهيد يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدعين والبحث عنها يقع من جهتين الأولى في مواقع هذه الدلالة الثلاث وأنها من أي أقسام الدلالات والثانية في حجيتها إلى آخر وہ بحث ہماری مقصد اول مباحث الفاظ میں تھی اور مفاہیم کے سلسلے میں گفتگو تمام ہو گئی لیکن ایک خاتمے کو آغا مفاہیم کے آخر میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فقہا اور اصولین کے زبان پر کچھ دلالتیں ہیں کہ جو بحث میں دلالت بیان ہوتی ہیں جاری ہوتی ہیں اور مثلا دلالت اقتضاء ہے تنبیہ ہے دلالت اشارہ ہے اور ان کی کتب اصولی میں کوئی خاص تشریحی ذکر نہیں ہوئی بعض دیگر کتب میں لذا فرماتے ہیں کہ مفصل ان کے بارے میں بحث کرنی چاہیے تاکہ جو ابتدان اصول میں وارد ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بحث فائدہ رکھتی ہے سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ دو جہتوں سے ہمیں بحث کرنی ہوگی اور سب سے پہلی بحث خود ان دلالات کے موارد کے سلسلے میں کہ یہ کس نوعیت کی دلالتیں ہیں اور دلالت کی کون سی قسم ہے کون سی دلالات کی اقسام میں سے ہیں اور پھر دوسری بحث ان کی حجیت کے سلسلے میں خوب پہلی جہت کے سلسلے میں کہ یہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ کس نوعیت کی دلالتیں ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اب تک جو ہماری بحث تھی مفاہیم میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے مفہوم کہا اس چیز کو کہ جو منطوق سے نکل رہا تھا بے صورت دلالت التزامی اور وہ بھی اس انداز سے کہ جو لزوم تھا وہاں پر وہ بمعنی اخص تھا اور خود وہ جملے کا مدلول جس کو مفہوم کہہ رہے تھے وہ جملہ ترکیبیہ تھا یعنی مفرد بھی نہیں بلکہ ایک جملہ ہو جملہ بھی کون سا ترکیبی ہو اور وہ لازم ہو اس منطوق سے تو ہم اس طرح کے مدلول جملے کو مفہوم کہہ رہے تھے اور اس کے مد مقابل منطوق تھا کہ جو دلالت مطابقی کے ذریعے حاصل ہو رہا تھا لیکن آغا فرماتے ہیں کہ بعض ایسے مدلول ہیں ہمارے سامنے کہ جو نہ تو مفہوم میں داخل ہیں اور نہ منطوق میں داخل ہیں اصطلاحاً نہ ان کو آپ مفہوم کہہ سکتے ہیں نہ آپ ان کو منطوق کہہ سکتے ہیں مثلا آغا فرماتے ہیں کہ ایک کلام ہے جو دلالت کرتا ہے اپنی دلالت التزامی سے ایک مفرد لفظ پر کہ ایک مفرد لفظ ہونا چاہیے کلام میں یا ایک مفرد معنی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ لفظ یا وہ مفرد معنی خود کلام میں مذکور نہیں ہے ان کا ذکر خود کلام میں نہیں ہے خوب ایسی صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ موارد ہیں ہمارے سامنے خود وہ لفظ کلام میں نہیں ہے وہ معنی کلام میں نہیں ہے لیکن وہ کلام اقتضا کرتا ہے وہ کلام دلالت کرتا ہے بے صورت دلالت مطابقی کہ یہ لفظ ہونا چاہیے یہ معنی ہونی چاہیے مگر یہ کہ یہ جو کلام دلالت کر رہا ہوتا ہے اس لفظ مفرد پر کے ہونا چاہیے یا اس معنی پر کے یہ ہونی چاہیے ان کے درمیان کوئی ملازمہ بمعنی لزوم بمعنی اخص نہیں ہوتا بس ایک تو دلالت کر رہا ہے وہ کلام ایک مفرد پر بصورت دلالت التزامی اور وہ لزوم بمعنی اخص بھی نہیں ہے تو ہم اس کو نہ تو مفہوم کہہ سکتے ہیں نہ اس کو منطوق کہہ سکتے ہیں تو پھر اس قسم کی دلالت کا ہم نام کیا دیں کہ جو ایک کلام بصورت دلالت التزامی دلالت کر رہا ہو اس طرح کے موارد میں اور لزوم بمعنی اخص بھی نہ ہو, تو اس طرح کی دلالت کو ہم کیا کہیں, کون سا نام دیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو مناسب لفظ ہے یہاں پر بصورت عام کہ اس طرح کی دلالات کو ہم کیا کہیں, ہم کہیں گے دلالات سیاقیہ, یعنی اسلوب کلام, یعنی اس کلام کا سیاق اس طرح ہے کہ وہ چاہتا ہے اسباب دلالت الزامی کے یہ لفظ ہونا چاہیے, یہ معنی ہونی چاہیے, تو یہ اسلوب کلام یا دلالت سیاقیہ کے طور پہ ہم اس کا نام دے سکتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ کیا مراد ہے ہماری اس دلالت سیاقیہ سے, مراد یہ ہے کہ یعنی ایک کلام کا جو سیاق ہے وہ دلالت کرتا ہے, یعنی جب ہم نے دیکھا کہ یہ کلام دلالت کر رہا تھا دلالت الزامی کے ذریعے ایک لفظ مفرد یا معنی مقدر پر, تو گویا ہم یوں کہیں گے کہ یہ قسم کی دلالت سیاقی ہے کہ جو دلالت کرتی ہے کہ جہاں پر کلام دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ایک لفظ ہونا چاہیے, اب وہ مفرد ہو مرکب ہو یا ایک لفظ مقدر ہو, اور ہم اس دلالت سیاقی کو پھر یہاں پر تقسیم کرتے ہیں اقتضا کی طرف, تنبیہ کی طرف اور دلالت اشارہ کی طرف, اور پھر مفصل آگاہ وارد ہوتے ہیں ان دلالات کی تعریف. بس معلوم ہوا کہ ہمارے پاس بعض موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم ایک دلالت موجود ہے جس کو مفہوم بھی نہیں کہہ سکتے, مندوب بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن اس طرح کے موارد کو ہم دلالت سیاقی کہیں گے, اور یہ دلالت سیاقیہ یعنی کلام اپنے سیاق اور اسلوب کے اعتبار سے دلالت کر رہا ہوگا اس قسم کی معنی پر یا لفظ پر. تو ان میں سے ایک قسم دلالت اقتضا کی ہے. دلالت اقتضا کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ دلالت اقتضا میں دو چیزیں مد نظر ہیں, ایک یہ کہ وہ دلالت مقصود متکلم ہو بے اعتبار عرف, عرفی اعتبار سے وہ دلالت کہ کلام جس مطلب جس مفرد جس مرکب پر دلالت کر رہا ہے کہ جو نہ مفہوم ہے نہ منطوق ہے, ہم نے کہا یہ دلالت سیاقیہ ہے اور اس کی قسم ایک دلالت اقتضا ہے. تو دلالت اقتضا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ دلالت خود مقصود متکلم ہے, خود مراد متکلم, یہ ایک رکن ہے اس کا. دوسرا یہ کہ کلام کا صدق یا اس کا صحیح ہونا متوقف ہو اس دلالت پر, یعنی اولاً ایک تو کلام کی جو یہ دلالت ہے وہ مقصود متکلم ہو, اور دوسری بات یہ کہ کلام کا جو صدق ہے یا جو کلام کا صحیح ہونا ہے وہ بھی کیا ہے اس پر موقوف ہے. اگر اس دلالت کو مطرح نہ کیا جائے تو کلام اصلاً صحیح نہیں ہو پائے گا, کلام اصلاً صادق نہیں ہوگا. یہ جو کہا کہ کلام دوسرے رکن میں کلام کا صدق یا صحت متوقف ہے, یہ اسباب مانعت الخلو ہے, یعنی کہ یعنی کوئی بھی ایک ضروری نہیں کہ حتماً اس کا صادق ہونا یا صادق کے ساتھ ساتھ صحیح ہونا دونوں متوقف ہو, نہیں, کوئی بھی ایک, یا اس کا صدق موقوف ہوگا یا اس کی صحت موقوف ہوگی, اور شاید بعض مواد میں دونوں متوقف ہوں گے, فرق نہیں کرتا, لیکن متوقف ہونا چاہیے یا اس کا صدق یا اس کی صحت. خب یہ توقف جو صدق کلام کا یا صحت کلام کا ہوگا یہ فرق نہیں کرتا, عقلی توقف ہو یعنی عقل اقتضا کرتا ہو کہ یہ کلام اپنی صحت میں اس لفظ پر متوقف ہے, یا مثلاً اسباب شر ہوگا یا اسباب لغت ہوگا یا اسباب عادت ہوگا, کہ آگاہ ان تمام موارد کی مثالیں دیتا ہے کہ مثلاً یہاں پر ایک مثال دے رہا ہوتا ہے کہ دے رہا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے. خوب یہاں پر اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے. خوب ضرر اور ضرار میں مختلف آگے بحث آئے گی مفصل کتابوں میں, ضرر سے کیا مراد ہے, ضرار سے کیا مراد ہے, اقوال مختلف ہیں. مثلا بعض کہتے ہیں کہ ضرر اور ضرار ایک معنی میں ہے, اور یعنی یہ کہ مسلمانوں کے درمیان ضرر کا وجود پانا, مسلمانوں کا ایک دوسرے کو ضرر دینا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, مثلا ضرر جو ہے وہ ایک طرفی ضرر مراد ہے, ضرار سے دو طرفی ضرر مراد ہے, جہاں ایک دوسرے کو مسلمان کیا کر رہے ہوں, ضرر دے رہے ہوں, اور اس طرح اور اقوال بھی ہیں اس مطلب میں. آپ فرما دیں کہ بہرحال فعلاً اس سے بحث نہیں ہے, بحث اس سے کہ جو بھی آپ اس کی معنی لے لیں یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ضرر اور ضرار نہیں ہے, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعے کے مطابق نہیں ہے بظاہر کلام. کیوں؟ اس لیے کہ ضرر خود موجود ہے, مسلمانوں کے درمیان ضرر موجود ہے, پھر کیسے یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اصل ضرر نہیں ہے؟ وہاں پر ہم کہیں کہ ہاں اس کلام کا صدق جو ہے وہ متوقف ہے اس بات پر کہ ایک مقدر میں احکام یا آثار کو رکھا جائے. یعنی ہم یوں کہیں کہ احکام اور جو آثار شرعی ہیں وہ جو ہیں وہ ضرری نہیں, یعنی احکام شارع کی جانب سے کہ جو باعث ضرر ہوتے ہوں اس طرح کے احکام اس طرح کے آثار موجود نہیں. بس مراد جو یہاں پر نفی ہے نفس ضرر نہیں ہے, حکم ضرری منتفی ہے. حکم یعنی ایسا وضو نہیں ہے کہ جو وضو ضرری ہو. یعنی فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص مریض ہے وضو نہیں کر سکتا, اب اگر وضو کرے گا تو اس کے لیے کیا ہوگی, اس کے لیے مضر ہے, اس کے لیے ضرر رکھتا ہے, پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں شارع کی نائی سے یہ وضو اس کے لیے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں, کیوں, یہ حدیث کہتی ہے کہ ضرر نہیں ہے اور مراد یہ ہے کہ احکام ہی ضرری نہیں. تو اس طرح ہمارے پاس اور بھی موارد ہیں کہ جن میں مثالیں آگاہ دے رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر یہ کلام کا صدق اس طرح متوقف ہے دلالت اقتضاء کے اعتبار سے, اور یہ بھی بعض موارد میں عقلن ہے, بعض موارد میں شرعن ہے, بعض موارد میں عادتن ہے. اس طرح وہ انشاءاللہ تطبیق کریں گے تو ایک ایک مثال کو وہاں پر توضیح دیں گے. اور نہایت بحث دلالت اقتضاء کی آخری جو بحث کے آخر میں جو آگاہ قاعدہ کلی کے عنوان سے بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ منات جو ہے اس دلالت اقتضاء کا وہ دو چیزیں منات اور ملات میں ہیں. ایک یہ کہ دلالت مقصود متکلم ہو, اور دوسرا یہ کہ کلام کا صدق اور کلام کا جو کی جو صحت ہے وہ اس پر متوقع. بس یہ معیار ہے دلالت اقتضاء کا. فرماتے ہیں کہ خاتمتن فی دلالت الاقتضاء والتنبیہ والاشارہ, مفاہیم کی بحث میں ایک خاتمہ دلالت اقتضاء تنبیہ اور اشارہ کے عنوان سے. تنبیہن مقدمہ یہ ہے کہ یجری کثیرن علی لسان الفقہا والاصولیین, فقہا اور اصولیین کی زبان پر اکثر بہت مرتبہ جاری ہوتا ہے ذکر دلالت الاقتضاء والتنبیہ والاشارہ. کون سی چیز جاری ہوتی ہے ان کی زبان پر؟ دلالت اقتضاء تنبیہ اور اشارہ کا ذکر. ولم تشرح هذه الدلالات في اكثر الكتب الاصوليه المتعارفه, اور ان دلالات کو کی شرح نہیں دی گئی بہت سارے کتب اصولی میں, کہ جو وہ کتب متعارف ہیں مشہور ہیں معروف ہیں ان میں ان کی شرح بیان نہیں کی گئی. ولذلك راينا ان نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائده المبتدئين, اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہم بحث کریں اس دلالت کے سلسلے میں بشے ان میں تفصیل کچھ تفصیل سے, لفائدۃ المبتدئین مبتدی جو ہیں جو آغاز کر رہے ہوتے ہیں بحث اصولی میں ان کے فائدے کے لیے. والبحث عنها یقع فی جہت من جہتین, اور اس کے سلسلے میں جو بحث ہوگی وہ واقع ہے دو جہتوں میں. الاولى فی مواقع هذه الدلالات الثلاث, پہلی جہت یہ ہے کہ یہ بحث ہوگی ان دلالات ثلاث کے مواقع موارد میں, یہ کہاں پر دلالت متصور ہے. وَأَنَّهَا مِنْ أَيِّ اقسام الدلالات, اور دلالتوں کے اقسام میں سے یہ کس کس میں داخل ہے, یہ ایک جہت کی بحث ہے. وَثَانِيَةُ فِي حُجِّيَتِهَا, اور دوسری بحث ان کی حجیت میں ہے. الْجِهَةُ الْأُولَى مَوَاقِعُ الدِّلَالَاتِ الثَّلَاث, پہلی جہت تین دلالتوں کے مواقع اور موارد کے سلسلے میں. قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَفْهُومَ هُوَ مَدْلُولُ الْجُمْلَةِ التَّرْكِيبِيَّةِ, ابتدائی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دلالت مطرح کر رہے ہیں تینوں, ان کو اصل مفہوم اور مندوب نہیں کہا جاتا. کیوں؟ اس کی وضاحت فرماتے ہیں. قد تقدم ان المفہوم هو مدلول الجملۃ الترکیبیہ, فرماتے ہیں کہ یہ بات پہلے گزر گئی مقدم ہوئی کہ مفہوم مدلول ہے جملے ترکیبیہ کا, مفردہ کا نہیں بلکہ جملے مرکب کا. اللازمت للمنطوق, وہ جملہ ترکیبیہ کے جو لازم منطوق ہے, اور وہ بھی لزوماً بیناً بالمعنی الاخر, کون سا لزوم؟ ایک ایسا لزوم کہ جو بین بمعنی اخر, جس کی ہم نے پہلے تعریف بیان کر دی تھی کہ لزوم بین بمعنی اخر, یعنی جہاں ملزوم کا تصور لازم کے تصور کے لیے کافی ہوتا ہے. ویقابل هو المنطوق, اور اس کے مد مقابل منطوق ہے کہ الذی ہوا مدلول ذات اللفظ بالدلالۃ المطابقیہ, کہ منطوق وہ جو کہ مدلول ہے اس لفظ کا, اور یعنی جو مدلول ذات لفظ ہے بدلالت المطابق, دلالت مطابق. ولیکن یبقی هناک من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا. فرماتے ہیں کہ لیکن ہاں باقی رہتی ہے وہاں پر مدلولات میں سے وہ چیز کہ جو داخل نہیں ہے مفہوم میں اور نہ ہی مندوق میں اصطلاحا. یعنی ایک ایسی چیز باقی رہ جاتی ہے دل مدلولات میں سے, یعنی ایک ایسا مدلول باقی رہ جاتا ہے کہ جو اصطلاحا مندوق میں بھی نہیں آتا اور مفہوم میں نہیں آتا. کما اذا دل الکلام بالدلالت الالتزامیت علی لفظ مفرد او معنی مفرد لیس مذکورا فی المنطوق صریحا. جیسا کہ ایک کلام کی کا دلالت کرنا دلالت التزامیہ کے ذریعے ایک لفظ مفرد پر یا معنی مفرد پر کہ جو مذکور نہیں ہے منطوق میں صریحا واضح طور پہ. او اذا دل الکلام علی مفاد جملۃ لازمۃ للمنطوق, یا مثلا ایک کلام کا عقلن دلالت کرنا, ایک کلام دلالت کر رہا ہو ایک جملے کے مفاد پر مضمون پر لازمت المنطوق کے جو لازم ہو کس کے منطوق کے. اما الا ان اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الاخص, کہ وہ لزوم جو ہے وہ بنابر بین بمانے اخص نہیں ہے. فان هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا, ان تمام کو جیسے کہ واضح ہے نہ مفہوم کہا جا سکتا ہے اور نہ منطوق کہا جا سکتا ہے. اذن ماذا تسمى هذه الدلاله في هذه المقامات, پھر اس دلالت کو کیا کہا جائے اس طرح کے موارد میں, اس طرح کے مقامات میں. نقول الانسب ان نسمي مثل هذه الدلاله على وجه العموم الدلاله السياقيه, فرماتے ہیں کہ زیادہ مناسب ہے کہ ہم کہیں اس طرح کی دلالت کو بنحو عموم, تاکہ تمام موارد دلالت کو اس طرح کے جتنے بھی موارد ہوں گے اور جتنے بھی طریقے ہوں گے کلام کی دلالت کے ان سب کو شامل ہو جائے, یعنی اشارہ ہو تنبیہ ہو اقتضا ہو ان تمام کو شامل ہو جائے, بنا پر وجہ عموم ہم اس دلالت کو کہیں گے الدلالت السیاقیہ, دلالت سیاقی کہیں. کما ربما یجری ھذا التعبیر فی لسان جملۃ من الاساطین لتکون فی مقابل الدلالۃ المفہومیۃ والمنطوقیہ, جیسا کہ کبھی اس طرح کی تعبیر جاری ہوتی ہے بزرگان کی زبان پر, اور یہ تاکہ جو ہے یہ تعبیر یہ دلالت جو ہے وہ کیا واقع ہو دلالت مفہومیہ اور منطوقیہ کے مقابلے میں واقع. بس فرماتے ہیں کہ والمقصود بہا لہذا, اس بیان کے مطابق اب جو چیز مقصود ہے دلالت سیاقیہ سے وہ یہ کہ ان سیاق الکلام یدل علی المعنی المفرد او المرکب او اللفظ المقدر, کہ کلام کا جو سیاق ہے کلام کا جو اسلوب ہے یہ دلالت کرتا ہے کس پر, ایک ایسی معنی مفانہ پر جو مفرد ہے یا مرکب ہے یا ایک لفظ پر جو کہ مقدر ہے. وقسموها الى الدلالات الثلاث المذکورہ, اور اس کو تقسیم کیا ہے بزرگان نے تین مذکورہ دلالت کی طرف, جس کو ہم نے اوپر بیان کیا تھا وہ یہ تھی کہ الاقتضاء والتنبیہ والاشارہ, ان تینوں کی طرف ان کو تقسیم کیا ہے. فَلِنَبْحَثَ عَنْهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً, اور ہمیں یہاں پر ایک ایک سے گفتگو کرنا ضروری ہوگی. الاول دلالت الاقتضاء, الاولى دلالت الاقتضاء, کہ ان میں سے پہلی جو دلالت ہے دلالت اقتضاء ہے. وَهِيَ أَن تَكُونَ الدِّلَالَةُ مَقْصُودَةً لِلْمُتَكَلِّمِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ, فرماتے ہیں کہ یہ دلالت اقتضاء ایک ایسی دلالت ہے فرماتے ہیں کہ جو مقصود متکلم ہے بے اعتبار عرف, یعنی عرف اس بات کو متوجہ ہوتا ہے کہ یہ دلالت خود متکلم کے ارادے اور مقصود میں ہے. وَيَتَوَقَّفُ صِدْقُ الْكَلَامِ أَوْ صِحَّتُهُ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا أَوْ لُغَةً أَوْ عَادَةً عَلَيْهَا, اور دوسرا رکن اس دلالت کا, دوسری بات اس دلالت میں یہ ہے کہ کلام کا صدق یا اس کا صحیح ہونا متوقف ہو عقلی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے یا اہل لغت کے اعتبار سے, او عادتن یا عرف اور عادت کے اعتبار سے, کس پر علیہا اسی دلالت پر. مختلف مثالیں دیتے ہیں آغا ان تمام موارد کے لیے. مثالها قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان میں سے ایک مثال جو ہے وہ قول نبوی ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, کہ اسلام میں ضرر اور ضرار, جیسے کہ میں نے کہا کہ اقوال متعدد ہیں, بعض کہتے ہیں کہ ضرر ایک طرفی مراد ہے, ضرار دو طرفی ضرر مراد ہے مثلا, اور بعض کہتے ہیں کہ ضرر یعنی خود کو ضرر دینا, ضرار یعنی دوسروں کو ضرر دینا, بعض کہتے ہیں کہ نہیں دونوں کی ایک ہی معنی ہے. تو فعلاً غرض ان اقوال میں نہیں ہے, فقط کہنا یہ چاہتے ہیں آغا کہ فَإِنَّ صِدْقَ الْكَلَامِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَقْدِيرِ الْأَحْقَامِ وَالْآثَارِ الشَّرْعِيَّةِ لِتَكُونَ هِيَ الْمَنْفِيَّةَ حَقِيقَةً. کیونکہ بظاہر یہ حدیث کہتی ہے کہ ضرر نہیں ہے, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضرر مسلمانوں کے بیچ موجود ہے, ایک دوسرے کو ضرر پہنچا رہے ہوتے ہیں, خود کو پہنچا رہے ہوتے ہیں, ہر شخص خود کو ضرر پہنچا رہا ہوتا ہے, پر کیسے یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اصل ضرر نہیں ہے. تو لہذا یہ کلام صادق بنے, صحیح بنے, یہاں پر تقدیر میں رکھنا ضروری ہے, یعنی خود یہ کلام اقتضا کرتا ہے کہ اس کا صدق متوقف ایک مقدر کلمے پر, اور وہ احکام اور آثار شرعی ہیں, تاکہ مراد کیا ہو جائے کہ جو چیز نفی ہو رہی ہے یہاں سے وہ خود وہ احکام ضرری نفی ہو رہے ہیں. لہذا فرماتے ہیں کہ کلام کا صدق متوقف ہے علی تقدیر الاحکام والآثار الشرعیہ, احکام اور آثار شرعیہ کے فرض پر, لتکون ہی المنفیت حقیقتاً, تاکہ یہی احکام اور آثار کیا بنے, حقیقتاً منفی بنے, یعنی مورد نفی قرار پائیں. کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں ہم؟ لوجود الضرر والضرار قطعاً عند المسلمین, اس لیے کہ خود ضرر اور ضرار مسلمانوں کے ہاں موجود ہے. جب موجود ہے تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لا ضرر؟ بس مراد کیا ہے؟ مراد وہ احکام اور آثار ہیں کہ جو نفی ہو رہے ہیں. فَيَكُونُ النَّفْيُ لِلضَّرَرِ بِاعْتِبَارِ نَفْيِ آثَارِهِ الشَّرْعِيَّةِ وَأَحْكَامِهِ. بس یہاں پر ضرر کی نفی آغا فرماتے ہیں کس اعتبار سے ہے؟ اس اعتبار سے ہے کہ یہاں اس ضرر کے جو آثار شرعی اور احکام شرعی ہے, جو احکام ضرر ہیں وہ کیا ہیں, یہاں سے منتفی ہو رہے ہیں. وَمِثْلُ, اور ایک اور مثال دیتے ہیں یہاں پر آغا, کہ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا لَا يَعْلَمُونَ وَمَا وَمَسْتَرُّوا إِلَيْهِ, یعنی میری امت سے مرفوع ہیں وہ چیزیں کہ جن کو وہ نہیں جانتے, یا وہ کہ جس کی طرف وہ مضطر ہوتے ہیں. وہ بظاہر دیکھیں تو یہ کلام صحیح نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں کہ ہم نہیں جانتے. پھر کیسے یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جو چیزیں نہیں جانتے وہ مرفوع ہیں, وہ نہیں ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پر بھی ہمیں مواخذے کو یا عقاب کلمے کو مقدر میں رکھنا پڑے گا, یعنی مثلا وہ جو چیزیں یہ مسلمان یا یہ لوگ نہیں جانتے, امت نہیں جانتی, روفی عن امتی, وہ مرفوع نہیں ہے, بلکہ ان کی نسبت جو مواخذہ اور عقاب ہے وہ مرفوع ہے. مثلا آپ نے عدم علم کی صورت میں ایک کام انجام دیا, خواب خدا و متعال مواخذہ نہیں کرے گا. یا فرض کرتے ہیں کہ مجبور ہو کر ایک کام آپ نے مضطر ہو کر انجام دیا, خواب خدا و متعال مواخذہ. مراد یہ ہے, نہ یہ کہ خود وہ مالا یعلمون مرفوع ہے, چونکہ نہیں, مالا یعلمون مرفوع نہیں ہے, کہ یعنی وہ کہ جس کی جو جن کے بارے میں یہ علم نہیں رکھتے وہ مرفوع نہیں ہے. خب مثال آخر, ایک اور مثال فرماتے ہیں کہ قولہ علیہ السلام لا صلاۃ لمن جارہ المسجد الا فی المسجد, کہ نماز نہیں ہے اس کی کہ جس کے کنار میں, جس کے محلے میں مسجد ہو, الا فی المسجد, مگر مسجد میں اس کی نماز نہیں مگر مسجد میں, یعنی اگر وہ مسجد جائے گا تو نماز ہوگی. خوب آیا, فرض کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں نہیں جا رہا, نماز پڑھ رہا ہے گھر میں, تو کیا اس نے نماز نہیں پڑھی؟ نماز پڑھی. پھر کیسے کہہ رہی ہے یہ حدیث کے لا صلاۃ, اس کی نماز نہیں ہے اصلا, نماز اس نے انجام دی. خوب کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں پر اقتضا کرتی ہے خود یہ حدیث, خود یہ کلام از طریق دلالت اقتضا کرتا ہے کس بات پر؟ کہ یہاں پر ایک کلمے کو تقدیر میں رکھا جائے, وہ کلمہ مثلا جیسے کاملتن کا لفظ یہاں پر, یعنی صلات کاملہ نہیں ہے, صلات ہے لیکن کاملہ نہیں. لذا فرماتے ہیں کہ فإن صدق الکلام وصحته تتوقف علی تقدیر کلمۃ کاملتن, یعنی کلام کا صدق اور اس کی صحت متوقف اس بات پر کہ ایک کلمہ مقدر ہو, وہ کون سا؟ کاملتن, یعنی لا صلاۃ کاملتن لمن جار ہو المسجد الا فی المسجد, کہ یہ کلمہ یہ محفوظ ہے, لیکون المنفی, تاکہ کیوں کلام اس پر متوقف ہے, لیکون المنفی و کمال الصلاۃ, تاکہ منفی خود صلاۃ نہ ہو, کیونکہ صلاۃ تو خارج میں وہ موجود ہے جس کو اس نے انجام دیا ہے, منفی کیا ہو جائے؟ کمال صلاۃ بنے, لا اصل صلاۃ, نہ خود صلاۃ. وہ ایک اور مثال دے رہے ہیں صحت عقلی کی, فرماتے ہیں کہ مثال ثالث قوله تعالی, ایک اور تیسری مثال قول الہی کہ وَسْأَلِ الْقَرْيَةِ, کہ مثلا اس قریے سے پوچھو, اس قریے سے پوچھو, یہاں پر قریہ خود ایک بے جان چیز ہے, قریہ ایک بے جان چیز ہے, کیسے آپ قریے سے, کیسے آپ اس منطقے سے سوال کریں گے, ان کے لوگوں سے آپ سوال کریں گے, نہ اس خود منطقے سے, خود کریے سے. تو لہٰذا عقلاً خود یہ کلام اقتضا کرتا ہے کہ یہاں پر ایک لفظ مقدر ہو اہل. اب وہ یا اسباب حذف ہم اس کو کہیں کہ حذف مضاف, یہاں پر مضاف تھا وہ حذف ہو گیا, یعنی یہ خود یہ کلام جو ہے اسباب مجاز ہے, یا بے اعتبار حذف مضاف یا بے اعتبار کہ اہل کو یہاں پر ہم مقدر مانیں گے. اور پھر نسبت دینا اس کی اس کریے کی طرف درواقع اسباب مجاز در اسناد ہے, واللہ یہ سوال کی نسبت کریے کی طرف نہیں ہے بلکہ اہل کی طرف ہے. اذا فرما دیں گے فَإِنَّ صِحَّتَهُ عَقْلًا تَتَوَقَّفُ عَلَى تَقْدِيرِ لَفْظِ اَهْل, یعنی اس کلام کی صحت عقلاً متوقف اس بات پر کہ لفظ اہل مقدر ہو. فَيَكُونُ مِنْ بَابِ حَذْفِ الْمُضَافِ, خوب اس صورت میں پھر کیا ہو جائے گا, یہ وَسْأَلِ الْقَرِيَّ کا جملہ اسباب حذف مضاف ہو جائے گا کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے. او عَلَى تَقْدِيرِ مَعْنَى اَهْل, یا یہاں پر اس کو ہم اس طرح لے لیں کہ یہ معنی اہل کیا یہاں پر مقدر ہے, یہ متوقف ہے اس بات پر کہ معنی اہل مقدر ہے. فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ فِي الْإِسْنَادِ, اور پھر اس صورت میں یہ اسباب مجاز در اسناد ہوگا, کیونکہ انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے کہ مجاز کی خود تین قسمیں ہیں, ایک مرتبہ مجاز در اسناد ہوتا ہے, ایک مرتبہ مجاز در حذف ہوتا ہے, اور ایک مرتبہ مجاز در کلمہ ہوتا ہے. خوب مجاز در اسناد میں مثلا ہم ایک اور چیز کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ جبکہ وہ نسبت اس کی طرف مجازی ہوتی ہے, حقیقتاً اس کی طرف نسبت. آپ نے کہا مثلا جرل میزاب, میزاب جو ہے وہ جاری ہوا, یعنی جب بارش ہوئی چھت کا جو میزاب ہے کہ جس سے پانی نیچے آتا ہے وہ میزاب جاری ہوا. خوب جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جاری پانی ہو رہا ہے, ہم نسبت دے رہے ہیں جریان کس کی طرف, میزاب کی طرف. خوب یہ اسباب یعنی مجاز ہے, وہ بھی کون سا مجاز, مجاز در اسناد. اس طرح مثلا کبھی مجاز در حذف ہوتا ہے کہ آپ کلمے کو محذوف رکھتے ہیں وہاں پر, کبھی مجاز در کلمہ ہوتا ہے یعنی ایک کلمہ استعمال کرتے ہیں وہاں پر معنی ایک اور کلمے کی مراد لیتے ہیں, تو یہاں مجاز در کلمہ ہوتا ہے. خوب فرماتے ہیں کہ مثال رابع قولہم, ایک اور چوتھی مثال کہ ان کا یہ قول کہ جب کہتے ہیں آتق عبدک عنی علی الف, کہ میری جانب سے اپنے عبد کو بیچو, علی الف کتنی قیمت پر, ایک ہزار کی قیمت پر. خوب یہاں پر عبد اس کا ہے, اس کی طرف سے کیسے وہ بیچے گا, میں اگر کسی کو کہوں کہ آپ اپنا عبد میری طرف سے بیچو ایک ہزار تم کے مقابلے میں, خوب بظاہر یہ کلام غلط نظر آتا ہے. بس یہ خود کلام اقتضا کرتا ہے کہ یہاں پر یعنی ایک کلمہ مقدر ہو اور ایک چیز کو تقدیر میں لیا جائے. لذا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ صِحَّتَ هَذَا الْكَلَامِ شَرْعًا تَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ تَمْلِيكِهِ أَوَّلًا لَهُ بِأَلْفٍ, کہ کلام کی صحت شرعاً متوقف اس بات پر کہ علی طلب تملیک ہی, متکلم اس عبد کی تملیک کو اولاً طلب کرے, لہو اپنے لیے, بِأَلْفٍ یعنی اسے کہے کہ یہ عبد پہلے مجھے بیچو ایک ہزار درہم میں, اب جب تو نے مجھے بیچ دیا پھر آزاد کر دو میری طرف سے, یعنی وَلَا شرعی اعتبار سے یہ جملہ درست. بس اقتضا کرتا ہے یہ کلام از طریق شرع, شرعاً اقتضا کرتا ہے کس بات پر کہ یہ یہاں پر مقدر مانا جائے اس بات کو کہ وہ پہلے طلب کر رہا ہے اس کو کہ میرے لیے بیچ, مجھے پہلے اس کو میرے حوالے کرو یعنی مجھے بیچ دو, اور پھر یہ میری طرف سے کیا کر دو, آزاد کر دو. لذا یہاں پر کہتے ہیں کہ شرعاً متوقف اس بات پر کہ اللہ طلب تملیکی امرن لہو بالفن, کہ وہ متکلم اس کو تملیک کو طلب کرے اولاً اپنے لیے ہزار کے مقابلے میں, لأنه لا عتق الا فی ملک, کیونکہ شرعی اعتبار سے اصلاً عتق معنی نہیں رکھتا مگر ملک میں. خب اگر آپ یہ کلام کو اس اعتبار سے خالی دیکھیں کہ یہ اپنے عبد کو میری طرف سے آزاد کر, ابھی عبد اس طرف مقابل کا ہے اس کی ملکیت میں نہیں آیا, تو کیسے یہ آزاد کرنا صحیح ہوگا اس کا, جبکہ وہ عبد اس کی ملکیت میں نہیں ہے, تو اب یہ کیسے اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو میری طرف سے آزاد کر جبکہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے, تو پہلے اس کو اپنی ملکیت میں لے لے پھر جا کر اسے کہے کہ اس کو آزاد کر. بس فیکون تقدیر, بس یہاں تقدیر یوں ہونی چاہیے کہ ملکنی العبد بالف, یعنی مجھے بیچ پہلے یہ عبد ایک ہزار کے مقابلے میں, ثم اعتقه عنی, پھر اس کو آزاد کر میری جانب سے. ایک اور مثال, مثال خامس قول شاعر, کی پانچویں مثال جو ہے وہ قول شاعر ہے کہ نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف. اب یہاں پر نحن بما عندنا اس کو خبر چاہیے, وانت بما عندك راض وانت بما کی خبر ہے. خوب نانو کی خبر کیا ہے؟ یہاں پر یہ خود کلام اقتضا کرتا ہے کہ تقدیر میں رازون کو مقدر جانا جائے, اور وہ بھی یہ اقتضا جو ہے وہ کس ناحیت سے ہے؟ لغتن ہے, یعنی اسباب لغت یہ اقتضا ہے کلام کی. ویلا لغوی اعتبار سے, اہل ادب کے اعتبار سے, لغت کے اعتبار سے یہ کلام درست نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نحن جمع ہے اور انت مفرد ہے. رازن انت کے لیے خبر ہو سکتی ہے, لیکن رازن کلمہ نحنو کے لیے خبر نہیں ہو سکتا, کیوں تطابق نہیں ہے. لذا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ صِحَّتَهُ لُغَةً تَتَوَقَّفُ عَلَى تَقْدِيرِ رَادُونَ خَبَرًا لِلْمُبْتَدَأِ نَحْنُو. اس کی صحت لغتاً متوقف ہے اس بات پر کہ رازون مقدر ہو, کہ جو خبر ہو مبتدا کے لیے, اور وہ مبتدا کیا ہے؟ نحنو ہے. لِأَنَّ رَادٍ مُفْرَدٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا لِلنَّحْنُ, اس لیے کہ رازن جو کلمہ آگے آ رہا ہے یہ مفرد ہے, درست نہیں ہے کہ یہ خبر واقع ہو کس کے لیے؟ نحنو کے لیے. اور مثال و سادسن, ایک چھٹی مثال فرماتے ہیں کہ قولہم, ان کا یہ قول ہے کہ رَأَيْتُ أَسَدًا فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّ صِحَّتَهُ عَادَةً تَتَوَقَّفُ عَلَى إِرَادَةِ الرَّجُلِ الشُّجَاعِ مِنْ لَفْظِ أَسَدٍ. خوب, رَأَيْتُ أَسَدًا فِي الْحَمَّامِ, بظاہر دیکھا جائے تو یہ درست نہیں ہے جملہ, کلام درست نہیں نظر آ رہا, چونکہ اسد حمام میں. خوب, اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ کلام اقتضا کرتا ہے اسباب دلالت اقتضا عادتاً معمولاً کس بات پر؟ اس بات پر کہ ایک رجل شجاع جو ہے اس لفظ سے مراد لیا جائے. لذا کہا جا رہا ہے کہ فَإِنَّ صِحَّتَهُ عَادَةً تَتَوَقَّفُ عَلَى إِرَادَةِ الرَّجُلِ الشُّجَاعِ, کہ اس کلام کی صحت متوقف ہے عادتاً کس پر؟ کہ رجل شجاع کا ارادہ ہو کس سے؟ من لفظ اسد, لفظ اسد سے. وجميع الدلالات الالتزاميه على المعاني المفرده, یہ جتنی بھی اس قسم کی دلالات التزامی ہیں معانی مفردہ پر, وجميع المجازات في الكلمه, اور تمام کے تمام مجازات جو کلمے میں ہیں, مثلا کلمے جو مجاز ایک کلام میں استعمال ہوا وہ مجاز در کلمہ استعمال ہوا. اور ہم نے کہا کہ مجاز در کلمے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک کلمہ اور سے مراد ایک اور معنی لی جائے, ایک اور کلمے کی معنی لی جائے, یہ مجاز در کلمہ ہے. او فی الاسناد, یا مجاز کیا ہو؟ مجاز در کلمہ نہ ہو بلکہ مجاز در اسناد ہو. یعنی کیا مجاز اسناد؟ یعنی نسبت دی جائے ایک اور کلمے کی طرف اسباب مجاز, کیونکہ حقیقتاً وہ نسبت اس کلمے کی طرف نہیں ہے, اما اسباب اسناد در مجاز وہ نسبت دی جا رہی ہے, جیسے کہ ضرب المثل کی مثال دی ہم نے. فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام دلالات معانی مفردہ پر ہوں, یا وہ تمام مجازات در کلمہ, یا وہ تمام تمام مجازات فی الاسناد ترجع الى دلالت الاقتضاء, یہ تمام کے تمام پلٹتے ہیں کس کی طرف؟ دلالت پس. ہم ان کو نہ مفہوم کہہ سکتے ہیں, نہ ان کو مندوب کہہ سکتے ہیں, ہم ان کو اسباب دلالت اقتضاء جانیں گے. تو اب یہاں پر ایک مطرح کر رہے آگا, ایک سوال کو پھر جواب دے رہے ہیں کہ بعض فرض کرتے ہیں کہ شاید یہ کہیں کہ یہ جو رائے تو اسد فی الحمام جیسی مثالیں تھیں, خوب یہاں پر اگر قرائن کلام میں قرائن عقلی ہوں پھر تو ٹھیک ہے, وہ دلالت اقتضا حساب ہو, لیکن اگر قرائن کلام میں قرینہ خود موجود ہے اور وہ بھی لفظی ہو تو یہاں خود ایک اور معنی کا ارادہ اس کلام سے بنا بر مجاز اس قرینے کی خاطر ہوگا, اور یہ دلالت جو ہے وہ خود منطوق سمجھ آ رہی ہے چونکہ قرینہ وہاں پر موجود ہے. بس اگر ہم کسی اور معنی کا ارادہ کر رہے ہیں اس قرینے کی وجہ سے جو قرینے لفظی ہے, تو یہ ہم خود گویا اس منطوق کے کلام سے سمجھ رہے ہیں. ہم کیوں اس کو کہیں کہ یہ اسباب دلالت اقتضا ہے؟ جیسے کہ یہاں پر مثال تھی رائدن رائے تو اسد فی الحمام کی, کہ پھر حمام قرینہ بن رہا تھا کہ اسد سے مراد رجل شجاع ہے. خوب یہ کہتے ہیں کہ بس جہاں قرینہ قرینہ اس طرح ہو لفظی ہو تو وہاں پر وہ اسباب دلالت اقتضا نہیں ہے. لیکن آگاہ جواب دیتے ہیں, آگاہ فرمان دیکھیں کہ دو چیزیں ہیں. ایک مرتبہ خود آپ قرینہ سبب بنتا ہے کہ اس لفظ سے ایک اور معنی کا ارادہ کیا جائے, ایک اس طرح ہے, اور یعنی خود وہ قرینہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ کلام کی ایک اور معنی جو کہ مجازی ہے وہ مراد ہے. ایک مرتبہ آگاہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ مکمل کلام جو ہے دلالت کر رہا ہے کس پر, یعنی خود وہ لفظ اس قرینے کے ساتھ مل کر یہ پورا کلام دلالت کر رہا ہے معنی مجازی پر. ایک مرتبہ مثلا ہم یوں کہیں کہ اسد رائے تو اسد ان فی الحمام، یہاں پر وہ لفظ اسد اس قرینے فی الحمام سے مل کر دلالت کر رہا ہو ایک معنی مجازی پر، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں مقصود یہ نہیں، مقصود یہ ہے کہ یہ قرینہ باعث بن رہا ہے کہ یہ کلام دلالت کر رہا ہے کہ لفظ اسد سے ایک اور معنی مراد ہے، بس نفس وہ قرینہ ہے جو دلالت کر رہا ہے اس معنی مجازی پر، مکمل وہ کلام نہیں ہے، مکمل وہ جملہ یعنی وہ لفظ اور وہ قرینہ مل کر دلالت معنی مجازی پر نہیں کر رہے، بلکہ نفس وہ قرینہ ہے کہ جو دلالت کر رہا ہے کہ یہاں اس لفظ سے مراد ایک اور معنی ہے، اور یہی مراد ہے، اور یہ اسباب دلالت اقتضا ہے۔ لذا فرماتے ہیں کہ فَإِن قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا کہے کہ اِنَّ دِلَالَتَ اللَّفْزِ عَلَى مَعْنَاهُ الْمَجَازِ مِنَ الدِّلَالَتِ الْمُطَابِقِيَا، کہ لفظ کی دلالت اپنی معنی مجازی پر اسباب دلالت مطابقی ہے، فَكَيْفَ جَعَلْتُمَ الْمَجَازَ مِنْ نَوْعِ دِلَالَتِ الْاِقْتِضَا، پھر آپ نے مجاز کو دلالت اقتضا کی قسم کیسے جانا، کیسے قرار دیا؟ نَقُولُ لَهُ هَذَا صَحِيحٌ، ہم اسے کہیں گے یہ بات آپ کی درست ہے، وہ مقصود ہونا من کون دلالت علی المعنی المجازی من نوع دلالت الاقتضاء، ہماری مراد اس بات سے کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ دلالت معنی مجازی پر اسباب دلالت اقتضاء ہے، اسی بات سے ہماری مراد کیا ہے، هو دلالت نفس القرینہ المحفوف بها الکلام، وہ دلالت ہے خود اس قرینے کی کہ جو کلام جس کے ساتھ مقرون ہے، خود اس قرینے کی دلالت ہے، کس بات پر؟ علی ارادت المعنی المجازی من اللفظ، اس لفظ سے جو معنی مجازی مراد ہے اس معنی مجازی کے ارادے پر خود اس قرینے کی دلالت مراد ہے، لا دلالت نفس اللفظ علیہ بتوسط القرینہ، نہ لفظ کی دلالت قرینے کے ذریعے، مراد یہ نہیں کہ لفظ اسد کی دلالت مقصود ہو فی الحمام قرینے کے ذریعے، نہیں، بلکہ مراد خود اس قرینہ یعنی فی الحمام کی دلالت مقصود ہے، اور جب قرینے کی دلالت مقصود ہے تو یہ اسباب دلالت اقتضا ہے۔ والخلاصۃ ان المنات فی دلالت الاقتضاء شیان، خلاصہ یہ کہ دلالت اقتضاء میں جو معیار اور منات ہے وہ دو چیزیں ہیں، الاول ان تكون الدلالۃ مقصودۃ، پہلا یہ کہ دلالت کیا ہو، مقصود متکلم ہو، وثانی ان یکون الکلام لا یصدق او لا یصح بدونها، اور وہ کلام اس کے بغیر جو ہے نہ تو صادق آتا ہو اور نہ صحیح ہوتا ہو، ولا یفرق فیها بین ان یکون لفظا مزمرا او معنا مرادا، اب اس دلالت میں فرق نہیں کرتا کہ لفظ مزمر مراد ہو ایک پوشیدہ، یا ایک معنی مراد ہو پھر وہ معنی حقیقی ہو یا معنی مجازی ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔